الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم
اس آیت کو میرے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ اور ان کے انتقال کے بعد جو میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم
ادھر ہو کے بیٹھا دیکھو تمہاری وجہ سے آج 15 منٹ کی تاخیر ہوئی دیکھو گھڑی 15 منٹ کی تاخیر ہوئی ادھر ہو کے بیٹھا
اس آیت پر بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں جن کے بارے میں آیا کہ فرماتے ہیں کہ کنتو سادسن فی الاسلام میں اسلام میں 6 نمبر پر ہوں اور صحابہ کا اس بارے میں اجماع ہے کہ ہوا افضل الصحابتی بعد خلفاء الراشدین خلفائے راشدین پہ کے بعد افضل صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو ایک خصوصیت حاصل تھی کہ کانا یشبہ بالنبی کی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شباہت ملتی تھی شکل ملتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں عجیب بات فرمائی یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی بھی ہیں اور ان کے بارے میں عجیب بات یہ فرمائی کہ جس امتی سے عبداللہ ابن مسعود خوش ہیں میں اس سے خوش ہوں رضیت ہوں میں اس سے راضی ہوں اور وسخت ہوں میں اس سے ناراض ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہیں ان کے اسلام لانے کا واقعہ عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ بکریاں چراتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ بکریاں چرا رہے تھے کہ فرمایا کہ ہمیں پیاس لگی اگر بکری کا دودھ دے دو ایمان کیا چیز ہوتی ہے اور شرافت کیا چیز ہوتی ہے ابھی ایمان نہیں ہے لیکن شرافت کیسی چیز ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبولت اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا ایسا بچپن سے وہی آثار ہوتے ہیں شرافت کے اخلاقی بلندی کے اور اچھے کردار کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر انہوں نے عرض کیا کہ میرے مالک کی طرف سے مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں بکریوں کا دودھ پلاؤں. انہوں نے اخلاق نہیں دکھایا کہ کوئی بات نہیں کسی کی بھی چیزیں اٹھا کے دے دو، ایسا نہیں. سبحان اللہ، یہ تھوڑی کیا ہے ریفریجریٹر کھولا بس جس کا بھی ہے چڑھا گئے، کسی کا کھانا رکھا ہے، کسی کا کوئی چیز رکھی ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن ایمانی صفات کیسے درجے میں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اچھا کوئی ایسی بکری لے آؤ جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو. یہ لے آئے کہ ایسی ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کیا کہ وہ لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر اپنا دست مبارک پھیرا، بس وہ دودھ سے لبریز ہو کر لٹک گئے. اس میں سے آپ نے اپنے دست مبارک سے دودھ نکالا، پیالے میں بھرا، آپ نے پیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پیا. فرماتے کہ ایسا شیری، شہد سے بھی زیادہ شیری جو ہے وہ دودھ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جب سب سیر ہو گئے پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا. سبحان اللہ. اور ہم لوگوں کے لیے خصوصیت یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرنے والے ہم لوگ جو حنفی ہیں، الحمدللہ میں حنفی ہوں، اور حنفی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ حیات کا بھی رکھتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں آپ تشریف فرما ہے اس عالم کے شایان شان، آپ کی جو شان تھی وہ آپ کو حیات عطا فرمائی ہے. لہذا جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا ہے تو آپ خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اب یہ کہ ہم اس جواب کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا وہ رابطہ نہیں ہے نا. البتہ اس چیز سے بھی بری ہوں کہ رسول، اب ہم یہاں مسجد عثمان غنی میں بیٹھ کر اگر صلات و سلام پڑھیں تو آپ خود سنیں، اس چیز سے بھی بری ہوں. بلکہ اللہ تعالی نے اس کے لیے کوریئر سروس بنائی ہے، اس کوریئر سروس کا نام ہے ملائکہ کوریئر سروس. یہ اس کمپنی کے نام آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، ملائکہ کوریئر سروس. بلکہ ملائکہ صلات سروس، درود و سلام سروس. اور ان میں اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے سارے عالم میں مقرر ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ پورے عالم میں، فضا میں، سمندر میں، دریا میں، زمین پر، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، میرا جو بندہ بحیثیت امتی کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ فرشتہ ملائکہ صلاۃ و سلام سروس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ تک اس درود شریف کو پہنچانا، ان کا کام ہی یہی ہے. اور بندے کا بھی یہی عقیدہ ہے جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت حنفی اینڈ دیوبندی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، جس کی میں نے وضاحت کرتا بھی رہتا ہوں اور برملا وضاحت کر دی. اب جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے، اور فرزانہ جسے بننا وہ جائے کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے، اور 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے ادھر اور بچشم و بسر آئے. تو ہم حنفی جو کہلاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہمارا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم، ایک اللہ والا صاحب نسبت، فقیہ، مجتہد، محدث، مفسر، مبلغ، اللہ تعالی نے کیا شان عطا کی تھی اپنے ایک بندے کو، اور اللہ جس کو چاہے دے دے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. تو ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی تقلید کرتے ہیں. اور میں مقلد ہوں فقہ حنفی کا، اور اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے رسی دی ہے گردن میں، سانڈ نہیں بنایا، غیر مقلد نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اساتذہ، استاد، شیخ ایسے ہی دیے، دوست احباب بھی الحمدللہ. تو ہم حنفی لوگوں کے لیے خصوصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ اعزاز دے دیا جس کو میرے شیخ ایک شعر میں فرمایا کرتے تھے، کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. یعنی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں چڑھا دیا. ورنہ حقیقت میں یہ جو حنفی، یہ فقہ ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی عموماً خصوصاً، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ، ان دو فقہ کی، ہماری فقہ نفی کی بنیاد ان دو صحابہ کے فقہ پر ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وہ ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ امام حماد ہیں رحمہ اللہ، اور یہ فقیہ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، صحیحین کے راوی ہیں. ان کے استاد تھے امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، جو فقیہ تھے، محدث تھے. اور امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے خاص استاد جو ہیں وہ حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالی ہے، وہ خود بھی فقیہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت علقمہ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں سفر تھا، یہ سفر میں جا نہ سکے کسی عذر کی وجہ سے، تو انہوں نے ایک شخص کو مقرر کیا اجرت دے کر کہ تمہارا کام یہ ہے کہ پورے سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہو گے، جو وہ فرمائیں گے اس کو لکھو گے، جو دیکھو گے اس کو لکھو گے. تو ہماری فقہ حنفی کی بنیاد، نام فقہ حنفی ہے، لیکن یہ فقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی بن طالب کرم اللہ تعالی وجہ کی فقہ کی بنیاد ہے اس کی. سمجھ میں آئی؟ لہذا امام صاحب کے جتنے مسائل آپ دیکھیں اس کی دلیل لے کر جائیں تو وہ سب وہی جاتی ہے. اس لیے صرف اس کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول بول دینا یہ کافی نہیں ہے. اور حدیث شریف اگر دیکھنی ہو کہ ان کا حدیث شریف میں کیا مقام ہے، تو ان کے شاگرد ایک تو بتائیں گے، اور ان کی امام صاحب کی مسند امام ابو حنیفہ، یہ خود ان کی علم حدیث اور حدیث فہمی پر اور حدیث دانی پر دلالت کرتی ہے. اور وہ مسائل سبحان اللہ. تو یہ مختصر سا تعارف ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک. اب اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فتلا هذه الآية, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام, کہ جس کے لیے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرمانا, ہدایت عطا فرماتا, جس کے لیے اللہ تعالی ارادہ فرمائے کہ این یہدیہ, اس کو ہدایت دے, تو یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کے سوال پر آپ نے فرمایا, یعنی سینہ اسلام کے لیے کھلنے کے معنی, میاں بڑی تاخیر کی آپ نے آنے میں. کہ سینہ اسلام کے معنی کیا ہیں, ہر کوئی دعویٰ کر سکتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النور, کہ جب نور, اذن قذف فی القلب, کہ جب ایک نور جو ہے وہ دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. گویا کہ ایک یہ نور ہے جو دل میں آتا ہے اور اس سے سینہ کھل جاتا ہے. شرح صدر ہونا اسی کو کہتے ہیں, سینہ کھل جانا, یعنی بات فہم سمجھ میں آ جانا, پھر شریعت کے مسائل, شریعت کے احکام, پھر اس کو اس میں کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر, اس ارشاد پر صحابہ نے پوچھا, هل لذلك علامہ, اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت بڑا اسکالر ہوں اور مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے اور میں بہت فیض یافتہ ہوں, مجھ سے زیادہ حکیم الامت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, علم مجھ پر, ایسے دعوے کرنے والے بہت لوگ ملیں گے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں. دادا وہ کہے گا کہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا, نور آ گیا, اور نور کی علامت یہ دیکھو کہ میں وائٹ کلر کا ہوں, نور روشنی ہے. وہ کہے گا دیکھو میرا رنگ گورا ہے, تو میرا گورا رنگ بتاتا ہے کہ میرے اندر نور موجود ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نور گورے رنگ کا نام نہیں ہے, بلکہ نور کی مثال بجلی کی طرح ہے. اب بجلی ہرے بلب میں جائے گی تو بلب ہرا جلے گا, کالے بلب میں جائے گی تو کالا جلے گا, پیلا بلب ہوگا تو پیلا ہوگا, لال ہوگا تو لال ہو جائے گا, سفید بلب کو سفید کر دے گا. کوئی ضروری ہے؟ بالکل سکون سے بیٹھو. اب بجلی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, بجلی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. آپ پانی کو سفید بوتل میں ڈال دے لگے گا پانی سفید ہے, ہری بوتل میں ڈال دے تو پانی کیسے رنگ کا ہوگا؟ ہرے رنگ کا. لہذا نور اگر کسی کالے آدمی میں بھی جائے گا تو اس کے سینے کو کھول دے گا اگرچہ اس کا رنگ کالا ہوگا, اور اگر گورا آدمی گورا آدمی محروم ہے اس نور سے تو صرف رنگ گورا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے صحابہ کے سوال پر آپ نے تین علامتوں کا ذکر کیا. نمبر ایک، التجافی عن دار الغرور. دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور ہے، اس کا دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل اس سے ہٹ جاتا ہے. دنیا میں رہتا ہے لیکن اس طریقے سے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. ایسا نہیں کہ دین کی بات آئے تو پیچھے پیچھے اور دنیا کی بات آئے تو آگے آگے. دعوت میں جانا ہے تو پہلے تیار ہو گئے، اور مسجد میں جانا ہے تو تیار نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے. اور نمبر دو، الانابتو الى دار الخلود. اب دنیا سے تو دل اچاٹ ہو گیا، دنیا سے تو دل ہٹ گیا، لیکن کہیں لگنا بھی تو چاہیے. تو کہاں لگ گیا؟ الانابتو الى دار الخلود. وہ دار الخلود، وہ آخرت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، وہاں اس کا دل لگ گیا، وہ رجوع کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر شکایت یہ کرتے کہ دل نہیں لگتا، تو بھائی دل لگے گا تو اس وقت جب دل لگائے گا. جب تک دل کو لگائے گا نہیں، لگے گا کیسے؟ اب مسجد میں دل اس لیے لگتا کہ مسجد میں ٹکتے نہیں ہیں، تلاوت میں اتنے دل نہیں لگتا کہ تلاوت میں دل لگاتے نہیں ہیں، گیم میں موبائل میں اسے دل لگتا ہے کہ اس میں دل لگاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے دلچسپی کی بھی چیز ہے. اور جب اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے گی ہمارے دلوں میں، پھر ہمارا مسجد میں دل لگے گا، اللہ کے ساتھ دل لگے گا، اللہ والوں کے ساتھ دل لگے گا، نیک اعمال میں دل لگے گا. اور گناہ کی نحوست ہے کہ نیک اعمال میں دل نہیں لگتا، اللہ والے اچھے نہیں لگتے. اور گناہ کی نحوست ہے کہ اپنے ماں باپ بھی اچھے نہیں لگتے، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. یہ سب حلال ہے نا، یہ بیوی پر غیر اچھی لگتی ہے، دوسرے کی بیوی غیر، اور ماں باپ کے مقابلے میں دوست یار اچھے لگتے. یہ علامت ہے کہ دل اللہ سے نہیں لگا ہوا. اور جب اللہ سے دل لگے گا تو ماں باپ اچھے لگیں گے، اپنی بیوی اچھی لگے گی، اللہ والے اچھے لگیں گے، اس کا دل چاہے گا کہ میں وہاں جاؤں، ان کے پاس بیٹھوں. تو دل لگانے سے لگتا ہے. اور وہ کیسے؟ شروع میں دل کو زبردستی بٹھانا پڑتا ہے. جب بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالی کے نام کی لذت ہے، جب صحت ملتی ہے روحانی، خود ہی دل لگتا ہے میرے دوست. اور آخری کیا علامت فرمائی؟ کہ الاستعداد للموت قبل نزولی. اب یہ شخص مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. تو یہ تین علامتوں کا ذکر کیا. نمبر ایک علامت کیا؟ کہ جس کے دل کو ملا کہ نہیں ملا، ہدایت ملی کہ نہیں ملی. ہدایت کی تین علامتیں ہیں، لہذا ہدایت یافتہ کی تین علامت. نمبر ایک، دنیا دو کے جو کہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے دل نہ لگائے. اور آخرت کی طرف رجوع ہو اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. یہ تین علامتیں, اور ان تین علامتوں کا مقصد یہ ہوا کہ اپنے اندر ان تین علامتوں کو پیدا کرنے کی فکر کرے. اور وہ کیسے ہوگی کہ جن لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے ان کے پاس بیٹھنے سے وہ چیز منتقل ہوگی. صحبت کی برکت ہے, خاصیت منتقل ہوتی ہے. لہذا جیسے ایک آدمی جو قصائی کا کام کرتا ہو, ہر وقت جانور کو کاٹنا, تو اس کا مزاج بھی ویسے ہی بن جاتا ہے, ہر ایک سے لڑنا, غصہ. کیوں؟ صحبت کا اثر ہے. اور اسی طریقے سے جو سنار ہوتا ہے, سنار کا مزاج بہت نازک ہو جاتا ہے, کیونکہ نازک کام ہے نا, اس کے مزاج میں بھی نزاکت آ جاتی ہے. لہذا چھوٹی چھوٹی بات بھی اس کو بری لگتی ہے, معمولی سی بات سے بھی ناراض ہو جائے گا, معمولی سی بات سے خوش ہو جائے گا. اور رہے اللہ والے, تو اللہ والوں کا مزاج نزاکت نہیں ہوتی بلکہ لطافت ہوتی ہے. لطافت اور نزاکت میں بڑا فرق ہے, اور اس فرق کو یہ دیکھیں, فرق کی کیا علامت ہے کہ اگر کھانے میں دال رکھ دی تو وہ کہے گا الحمدللہ دال ہے, اللہ کی نعمت ہے, کھا لے گا. مرغی رکھ دی, مرغی کھائے گا, دال رکھ دو, دال کھائے گا. اور اگر دال ہے بس آج بھوک نہیں ہے, اس کو نزاکت بولتے ہیں, نہیں جی میں مرغی کھاؤں گا. اور جس وقت یہ کہا بھوک نہیں ہے اسی وقت اگر مرغی رکھ دی تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا کے بھی آیا ہوں اور بھوک بھی نہیں ہے, پھر بھی چٹ کر گئے. اس کو کہتے ہیں نزاکت. ہاں البتہ کوئی عذر ہو سکتا ہے, مثلا ڈاکٹر طبیب نے منع کیا ہے بڑے گوشت کھانے کو یا نمکین چیز کھانے کو, یہ عذر ہے, اس کو نزاکت نہیں بولتے. مرچے کھانے کو منع کیا ہے, اب مرچے ہے وہ کہتا ہے کہ میں معذرت میں یہ نہیں کھاؤں گا, بڑے نزاکت ہے یار ان میں, تو معاف کیجیے گا, اس کو نزاکت نہیں بولتے, یہ عذر ہے. کسی آدمی کو کوئی عذر ہو سکتا ہے. لہذا اگر دال بغیر مرچوں کے لا کے رکھ دو, اس کا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرچے, تو مرچے والی دال نہیں کھا لے, بغیر مرچ کے لا کے رکھ دو تو کھا لے, تو اس کا مطلب اس کو لطافت ہے, نزاکت نہیں ہے. اور لطافت اور نزاکت کا ایک فرق یہ ہے کہ مثلا دل چاہ رہا ہے کہ جی نہاری کھائیں, بیوی سے کہہ گیا کہ جی نہاری پکا لو, سامان لا دیا, اب واپس آئے تو کہا کھانا لاؤ, اب اس نے جو کھانا لگایا تو نہاری کے بجائے دال یا سبزی ہے. اس نے پوچھا کہ میں تو سامان دے کر گیا تھا نہاری کے لیے, کیا بات ہوئی, کیوں نہیں پکایا؟ تو کہتا ہے کہ اس بیوی نے جواب دیا کہ بس میں بیمار تھی اس لیے پکا نہیں سکی, یا بچہ بیمار تھا میں مجھے ٹائم نہیں مل سکا. اب اگر اس نے عذر کو قبول کر لیا کہ عذر ہے, تو یہ لطافت ہے, ورنہ نزاکت ہے. اور لطافت مطلوب ہے, یاد رکھیے گا, لطیف المزاج ہونا یہ مطلوب ہے. البتہ نازک نازک مزاج ہونا یہ مطلوب نہیں ہے, اور اللہ والے نازک مزاج نہیں ہوتے, لطیف المزاج ہوتے. یہ فرق یاد رکھنا. اور رہی بیوی, بیوی کو ایسے کہنا بس تم تو ہر وقت ناٹک کرتی رہتی ہو, ڈرامہ, اور جب سے آئی ہو تم تو بیمار ہی ہو بس. تو جس وقت لے کر آئے تھے اس وقت کیا بیمار تھی کیا؟ اس کا مطلب تم نے بیمار کیا ہے نا. اور اگر بیوی بول دے, وہ شوہر آیا گھر پر, اس نے کہا یہ کام کر دیں, کہا آج تو طبیعت صحیح نہیں ہے, کہا کل بھی یہی ہوا تھا, کہاں بس کیا کروں, کہا پرسوں بھی یہی ہوا تھا بس کیا کروں, کہا آپ تو ہر وقت بیمار ہی رہتے ہیں. پھر وہی کام کرے گا جو گدھے والا کام ہوا تھا. وہ معلوم ہے نا, ایک صاحب کے پاس ایک گدھا تھا, وہ چلتا نہیں تھا صحیح, مالک اس کو مار بھی رہا ہے چلتے نہیں, بڑا مشورہ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا. گزر رہا تھا گدھے کے ساتھ تو ایک دیکھا حکیم کا بورڈ نظر آیا, حکیم حاذق طبیب, حکیم حاذق. حکیم صاحب کے پاس پہنچا کہ کہا بھائی آؤ بیٹھو, نبض دکھاؤ. کہا مجھے اپنی نبض نہیں دکھانی, گدھے کی دکھانی ہے. تو اس نے کہا بھائی یہاں گدھوں کا تھوڑی علاج ہوتا ہے. کہا نہیں, بڑی مجبوری ہے, میں غریب آدمی ہوں, یہ گدھا میری روزی کا ذریعہ ہے, تو مہربانی کر کے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلتا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میرے یہاں کے جانوروں کے علاج کی جگہ نہیں ہے, تم کہیں اور جاؤ. تو وہ رونے لگا کہ حکیم صاحب مہربانی کرو کچھ. تو حکیم نے کیا کیا, تین پڑیا بنائی لال لال صفوف کی, اور کہا کہ اچھا اس کو رکھو, اس کو ٹرائی کرو. پیٹ پیس کے دی, کہا جب یہ چلے نہیں تو اس کو تھوڑا سا پیچھے لگا دیا کرو گدھے کے. اب جناب اس نے کہا اچھا بہت اچھا. اب وہ لیا پڑیا لے کر, اب گدھے کو چلانے کوشش کر رہا ہے, گدھا چل کے نہیں دے رہا. تو اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ پہلی خوراک کا وقت ہو گیا. اس نے پڑیا کھوڑ کے لگائی تو گدھے نے چھلانگ ماری, اچھلا اور وہ دوڑنا شروع کیا کہ سب سے آگے. اب وہ اس نے کہا یہ میرا گدھا بھاگے گا, وہ پیچھے بھاگا رسی ہاتھ میں, وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے. اب گدھے کو تو ٹربو انجن لگا ہوا, اس نے کہا لگتا ہے ایسے کام نہیں چلے گا, یہ تو میرا گدھا بھاگ جائے گا, مجھ سے رخصت ہو جائے گا, لگتا ہے ایک خوراک مجھے بھی لینی پڑے گی. تب اس نے ایک خوراک لی, اس نے کہا ایسے تو نقصان ہو جائے گا بھائی بچاؤ. جو خوراک لی تو چھلانگ ماری گدھے سے بھی آگے. اب جناب اس کا ایک دوست گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ گدھا بھی بھاگ رہا ہے, یہ بھی بھاگ رہا ہے, اور یہ گدھے سے آگے بھاگ رہا ہے. وہ موٹر سائیکل پر تھا, اس نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے, تم ایسے تم لوگ آپس دوڑے جا رہے ہو, کیا ہوا ہے, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی یہ مسئلہ تجھے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا, ایک خوراک بچی ہے یہ لگا لے, پھر تجھے سمجھ میں آئے گا. تو میرے پیارے دوستو, بیوی کو بیویوں کو ایسے بولنا کہ تم ہر وقت ناٹک کرتی ہو, اگر شوہر کو کہہ دے بیوی پھر تو کہے گا ایسا گدی چلاتی ہے زبان سے, تیرے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی. یہ بھی ایک بہت ہی بےہدا جملہ ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی, تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا. تو یہ جملہ بولنے والا اخلاقی طور پر نہایت گرا ہوا شخص ہے. لہذا اس کا مطلب ہے اس کے ماں باپ نے بھی اس کو تمیز نہیں سکھائی, تو حساب برابر ہو گیا. یہ خود ایک اخلاقی طور پر یہ جملہ نہایت گرا ہوا جملہ ہے, گھٹیا جملہ ہے, گھٹیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے, جس کو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, اور جس کے لیے اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے خیر ہے اس کے لیے. اور اس کو وہ علامت ملتی ہے، پہلی علامت دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اس کی مثال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے دی، ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہزادہ تھا، بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی بہت ہی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ کی، اور اس امید پر کہ چلو ولی عہد پیدا ہوگا. اچھا دیکھو، یہ لڑکا پیدا ہونے کا مسئلہ، یہ بھی ہم اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں ایک بہت ہی عجیب چیز ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو مٹھائی بھی نہیں دیتے. میں یہ نہیں کہتا لڑکے پیدا ہونے پہ مٹھائی بانٹو، یہ اولاد کے پیدا خوشی کی بات ہے، کوئی کرتا ہے تو بری بات بھی نہیں ہے، اور کوئی نہیں کرتا تو کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کو ملامت کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے طریقہ سکھایا عقیقہ، وہ ایک خوشی کی چیز ہے، صدقہ بھی ہے سنت. لیکن حد اعتدال کہتا ہوں کہ اگر لڑکے کے پیدا ہونے پر مٹھائی بانٹتا ہے، مٹھائی کھلاتا ہے کسی کو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو حرام بولیں گے، ایک اپنی خوشی کی چیز ہے اگر وہ کرتا ہے. بس یہ کہ ایسی رسم نہ ہو کہ جناب کہ کوئی نہ کرے تو سب اس کو لان تان کرے، ایسا نہ ہو، آئے خوشی ہے کھلا دے. لیکن بیٹی پیدا ہو تو کوئی مٹھائی نہیں، کوئی نام نہیں، پھر یہ بری بات. پھر ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ تو منحوس ہے. پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل مبارک بات ہے وہ عورت جس کے اول وہلے میں بیٹی پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مبارکباد دے رہے ہیں جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو، وہ برکت والی عورت ہے. ہم اس کو منحوس بول رہے ہیں، حیا ہمارا معاشرہ منحوس بول رہا ہے، سوچنے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پہلے بیٹی عطا فرمائی. اور پھر ایک بہت کڑوی بات ہے، تھوڑی سی تہذیب سے ہٹی ہوئی بھی ہے، کڑوی بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے، کہ سارا الزام عورت کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ تم بیٹی لائیو. سارا الزام ہمارا معاشرہ عورت پہ ڈالتا ہے نا، حالانکہ ولادت میں عورت کی حیثیت ایسی ہے کہ مرد نے جو اس کو دیا وہ اس نے اپنے برتن میں رکھ لیا، یہی ہے نا بھائی، معذرت کے ساتھ. لیکن حقیقت ہے یہ کہ مرد جو دیتا ہے عورت وہ رکھ لیتی ہے، یہی تو ہے، اور کیا ہے کارنامہ ہے. پھر وہ بھی تو آپ مرد نے دیے، صحیح ہے نا جناب، تو پھر عورت کو کیوں الزام ٹھہرایا جائے؟ اس وقت عورت کو الزام ٹھہرانا یہ ظلم ہے. اور یہ ظالمانہ طریقہ ہے کہ عورت کو کہا جائے. اور یہ اللہ کی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہبو لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹی ہبا کرتا ہے، وہ یہبو لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو کچھ نہیں دیتا، عقیم رکھتا ہے بغیر اولاد کے رکھتا ہے. تو جب یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو اس عورت کو قصوروار ٹھہرانا یہ ظلم ہے. اس کا قصوروار نہ مرد ہے نہ عورت ہے. یہ دونوں اسباب کے درجے میں کر رہے ہیں, باقی عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے. دے نہ دے, ایک دے دو دے, بیٹا دے بیٹی دے, دونوں دے دے, اس کی مرضی ہے. اب ہمارے لیے اللہ تعالی نے جو ایک دیا, ایک نعمت عطا فرمائی, ایک امانت دے دی کہ دیکھو ہم تمہیں اولاد جیسی ایک امانت دے رہے ہیں, تم اس امانت کو سنبھالو, اس کی پرورش کرو, اس کی تربیت کرو, بالغ ہو جائے تم بری ذمہ ہو گئے تم, لیکن اس کو سکھاؤ, خصوصاً دین سکھاؤ اس کو. ایسا مت بناؤ جیسے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا, نہیں سیکھا دین انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. سکھا ان کو. تو بہرحال بیٹے شہزادے کی شادی کی, اب وہ شہزادہ ہے, زمانہ گزر گیا اولاد نہیں ہو رہی. بادشاہ بہت فکر مند ہوا کہ میرے شہزادے کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی. کچھ بادشاہ نے معلومات کی تو پتا یہ چلا شہزادے کی اولاد تو اس وقت ہو جب وہ اپنی, اور وہ آن لائن زمانہ بھی نہیں تھا. ایسے ایک صاحب آن لائن کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ آن لائن ہر چیز آن لائن. بس میرا تو دماغ ایسا ہے نا, میں نے کہا یار آن لائن بچہ تو پیدا کر کے دکھاؤ. تو شہزادہ شہزادہ اپنی بیوی کے پاس جا نہیں رہا. کیوں؟ ایک بڑھیا کے عشق میں مبتلا ہو گیا. ابھی کچھ عرصے چند دن پہلے کی بات ہے, ایک شہر سے فون آیا, ایک عورت بیچاری کا رو رہی تھی. وہ چھ بچے ہیں, اس کے شوہر کی عمر 35 سال کی, اور وہ ایک کرسچن عورت, اور وہ بھی بڑھیا 60 سال کی بڑھیا, اس کے عشق میں مبتلا. اور اس مرد کی ایک ماں بھی ہے, وہ بھی بوڑھی ماں ہے, بیمار ہے. وہ عورت رو رہی ہے کہ بتا میں کیا کروں. دعا کے لیے کہہ رہے تھے, آپ حضرات بھی اس بیچاری کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کرا دے, اس کا دل پھر جائے. چھ بچے ہیں, کہہ رہے میں پریشان ہوں, بچوں کی پرورش کا کوئی روزگار کا انتظام نہیں ہے. پھر وہ بوڑھی ماں بھی ہے, یعنی اس عورت کو اتنا وہ ہے کہ اس عورت کی بھی خدمت کر رہی ہے. کہہ رہے ایک سال ہو گیا وہ پلٹ کے پوچھتا نہیں, آتا نہیں ہے. اور ایک کرسچن عورت 60 سال کی, وہ بھی. تو میں نے پوچھا کیا وہ کرسچن ہے تو جوان ہے؟ کہہ رہی وہ تو 60 سال کی بڑھیا ہے. میں نے ایک اور بات پوچھی, کیا مالدار ہے؟ کہہ نہیں وہ ہے بھی کنگلی. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ دل گدھی پہ آ جائے بس. تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بڑھیا پر, 70 سال کی بڑھیا پر, جس کے گال اندر پچکے ہوئے, دانت میں دانت ہے نہیں منہ میں, جسم میں بھی کوئی دلکشی نہیں, منہ میں پائریا کی بدبو ہے, لیکن یہ اس پر عاشق ہے. کیوں؟ پتا چلا کہ جادو کیا ہوا ہے, جادو ہوا ہوا ہے. اب بادشاہ پریشان, بادشاہ نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا, ایک اللہ والے سے رابطہ کیا کہ حضرت میں اب پریشان ہوں, میرا بیٹا ایسے ایسی میں اس میں مبتلا ہے. کہ اچھا کوئی بات نہیں, کچھ اللہ کا نام لیتے ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں کچھ شفا کا ذریعہ بنائیں گے. تو بادشاہ نے ایک سوال پوچھا کہ جب میرے بیٹے کو شفا ہو جائے گی تو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ شفا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس بڑھیا کو دیکھ کر اسے طے ہو جائے گی, اور وہ پشیمان ہوگا, شرمندہ ہوگا, اور اپنی بیوی پر عاشق ہو جائے گا کہ وہ چاند جیسی ہے، اس کی بیوی ہے، لہذا کچھ علاج کیا. اب وہ شہزادہ جیسا اس کا معمول تھا اس بڑھیا کے پاس جانا، اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھتا تھا. جب وہ بڑھیا کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ہے یہ کیا، میں کڑیل جوان، خوبصورت، زی وجاہت، خاندانی آدمی، یہ بڑھیا جس کا حلیہ کیسے دیکھو، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی، اور میں اس سے محبت کر رہا ہوں. بس وہ پشیمانی سے رونے لگا اور پلٹ آیا وہاں سے، گھر میں گیا، اپنی بیوی پر نظر ہوئی تو پھر رونا شروع کر دیا. کیا ہے، اتنی بڑی نعمت میرے گھر میں موجود ہے اور میں کہاں دیوانہ بنا ہوں. بس میرے شیخ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا بھی ایسی ہے، جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، یہ دنیا کی محبت خود دنیا کا جادو کرتی ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، کہ اتنے اہتمام سے کھڑے ہو کر مکان بنواتا ہے لیکن جماعت کی نمازوں کو اس مکان کی بنیادوں میں دفن کرتا ہے. مزدوروں کی مزدوریاں دفن کرتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ ذرا بچے بھیج دینا، قرآن خانی ہو جائے گی تو میرے گھر میں برکت آ جائے گی. تو میرے پیارے دوستوں، ایک سوال ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی جہاں ہو، مزدوروں کی مزدوریاں باقی، جماعت کی نمازیں فوت ہوئی، توبہ بھی نہیں ہے، پھر ایل سی ڈی ٹی وی جگہ جگہ لگا دیے. آج کل تو اللہ معاف کرے، ہمارے پاکستان کراچی جیسے شہروں میں بناتے ہیں، پورا تھیٹر بناتے ہیں، ڈانس روم، ڈانس فلور بناتے ہیں. تو پھر وہاں بچوں کے قرآن پاک پڑھنے سے برکت آ جائے گی کیا؟ جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہے وہاں کیسے برکت آئے گی؟ تو دنیا دو کے دھوکے کا گھر ہے، اس سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اور دل اچاٹ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس بیوی بچوں کو چھوڑا اب جنگل چلے گئے، یہ معنی نہیں ہے کہ جی اب اچھا اب مولوی صاحب نے کہا چلو بس گاڑی بھی دے دو، پیسہ بھی دے دو، تو بھی لے لے، ملازمت بھی چھوڑ دی، بس مسجد میں آ کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے. نہیں، اب مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ کو، ہر قدم کو، ہر عمل کو میں آخرت کی طرف توجہ کرے گا، جو کہ دوسری علامت بھی ہے، الانابت الى دار الخلود، کہ اگر مال کمائے گا تو مال کمانے میں شریعت کے احکام کو دیکھے گا. مثلا سودا بیچتا ہے، گاڑی بھی بیچنا ہے، تو شریعت کا حکم ہے تصویر پر مشین نہیں بیچی جا سکتی، تصویر پر بکرے نہیں بکتے. آج کل تو آن لائن بکرے بھی فروخت ہو رہے ہیں، رانی گائے بھی بک رہی ہے، آن لائن بکرے بھی ہے. اب پتہ ہی نہیں اس کی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، بس آن لائن بکنگ اور بکرے بھی بکرے، سبحان اللہ. ایک صاحب نے، میں ایک ملک میں گیا، وہاں ایک صاحب کا میں نے پوچھا کیا بات ہے تم نے شادی نہیں کی؟ کہ شادی تو کی تھی. میں نے کہا ہیں، پھر تم کیسے ایسے لنڈورے گھوم رہے ہو لنڈورے؟ تو اس نے ایک آہ کھینچی. میں نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے، تم نے اتنی ٹھنڈی آہ کھینچی، اس گرمی میں کیسی ٹھنڈک ہو گئی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ بس میری شادی ہوئی تھی، اور شادی بھی آن لائن ہوئی تھی. ہمارا پیار، پہلے انڈرسٹینڈنگ ہماری جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ پر ہوا، اور وہ صاحب دنیا کے کونے میں ایک حصے میں رہتے ہیں، اور وہ لڑکی جو ہے دبئی کی رہنے والی. کہا ہماری چاٹنگ چلتی رہی، بغیر رمضان کے بھی ہم فروٹ چاٹ کھاتے رہے، اس لیے چاٹنگ ہوتی رہی. چاٹا یہ چٹو مانے چاٹنا ہے نا، اب چاٹ رہے. کہا اس کے بعد میں گیا وہاں پر، اس کو دیکھا تو فرشتہ ہو گیا کہ میری آئیڈیل، میری خوابوں کی شہزادی مل گئی. یہ دنیا کی حقیقت بھی ہے، اس لیے اس قصے میں، اس قصے کو عبرت سمجھ کے سنیے گا. اور میرا بھی یہی مقصد ہے. کہا میں دیکھا تو میں میرے آئیڈیل, میرے خوابوں کی شہزادی, سویٹ اسپوکن یعنی شیری لب, شیری دہن, سویٹ ہارٹ وغیرہ وغیرہ. اب جناب بات پکی, اور وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں, کراچی کے. اب جو باہر چلا جاتا ہے پھر جس کے پاس پیسہ ہو کچھ, ہر بات ہے ماں باپ اس کو کیا بولیں گے, کہیں گے بھائی تو جو چاہے کر. ایک اور مزیدار بات یاد آئی, ایک صاحب پاکستان سے یو کے گئے, برطانیہ گئے, وہاں پر کسی لڑکی سے ملاقات ہو گئی ان کی. انہوں نے بہرحال کچھ بہرحال خوف خدا موجود تھا, یہ حضرت کا تو اس نے کہا شادی کرو. کہا بھائی شادی تو نہیں, مسلمان ہو تو شادی ہوگی. وہ مسلمان ہو گئی. اچھا وہ لڑکی انگریز نہیں تھی, انڈین تھی. اب اس کو مسلمان کیا, اس سے شادی کر لی. اب آپ بتائیے ایک آدمی ایسا ہو تو اس کو کہے گا اچھا چلو اس نے اچھا کام کیا بھائی, کم سے کم گناہ کی زندگی سے ایک اچھی زندگی میں آیا, کہ بجائے اس کے گناہ کرتے رہ رہے چلو اچھا کام کیا. بہرحال اب شادی ہونے کے بعد تو مولوی بھی یہ کہے گا ہاں بھائی تو نے ٹھیک کیا. شادی سے پہلے تک تو مولوی بھی ذرا اس کو ریزسٹ کرے گا. لیکن ہمارا معاشرہ مزیدار دیکھیے, ہمارے معاشرے کی ایک مزیدار صورت دیکھیے. اب وہ جناب پاکستان واپس آئے, پہلا سوال اس سے, میمنی لے کے آیا تو؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں, میم کہاں. کہا اچھا چلو. اور یعنی خوشی سے, جو ہمارے معاشرے کا مزاج ہے نا خوشی سے. اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر انگریز کافر بھی آ جائے نا, ہاں ہاں جی انگریز ہے انگریز, میم ہے میم, ہماری بہو ہے بہو, یہ ہمارا مزاج. اب اس صاحب کیسے کہیں, بہرحال ایک سلسلہ ہوا چلا, انہوں نے آخر گھر میں بتایا. او ہو وہ ہنگامہ کھڑا ہوا کہ بس. تو میں اپنے معاشرے کا مزاج بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے کہ اگر گوری ہوتی چاہے کافرہ ہوتی وہ قبول تھی, لیکن ایک مسلمان ہے چونکہ گوری نہیں ہے اب وہ قبول نہیں. تو نے ہماری ناک کاٹ دی, تیرا ہم سے کوئی ہمارا تیر سے کوئی تعلق نہیں, شکل مت دکھانا. بہرحال ان صاحب کے پاس پیسہ تھا, انہیں اپنے گھر میں بولا شادی ہو گئی, وہ اس کو لے کے اڑ کے چلے گئے, نئی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, ڈریم ورلڈ میں. کہاں گئے؟ ڈریم ورلڈ میں. ہمارا بھی ہے نا خوابوں کی دنیا. اب وہ جناب اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ صاف کرنا شروع کیا, اپنا کانفیڈنس بنایا. $400,000, کتنے؟ $400,000 لے کے بھاگی وہ. اب یہ سر پٹک کے رہ گئے. کہا ایک دن ہم سوئے, سارے ڈالر سونا وونا جس تمام کی مالیت کتنی بنتی ہے, $400,000. کہا وہ لے کے رفوق چکر. کہا اس وقت سے ہم لنڈورے گھوم رہے. تو یہ ہے آن لائن کہانی کا ایک رخ یہ بھی ہے. اور اس میں ایک ماں باپ کے لیے ایک بات ہے جس کو کہنا میں اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں, اور وہ یہ بات ہے کہ اولاد کی شادی میں تاخیر کرنا کسی عذر کی وجہ سے, عذر شرعی کی وجہ سے. اور عذر شرعی یہ ہے کہ جیسے رشتے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, لیکن اس مناسب رشتے کو یہ نہیں کہنا کہ مال والا, کہ جی مال والا نہیں مل رہا. بعض ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی آ گئی تو یہ لڑکا ہماری خدمت نہیں کرے گا, اس وجہ سے اولاد کی تاخیر میں جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں شادی میں. تو بات یہ کہ جس اولاد کو اگر ہم نے دین سکھایا خوف خدا ہوگا, وہ اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے گا, سادہ سمجھے گا. اور جس اولاد کو اگر ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں تو پھر اس سے کیا توقع کریں کہ وہ ہماری خدمت کرے گا. پھر دوسری بات لڑکی کے انتخاب میں, یہ بھی ایک سچا واقعہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے ماں باپ کو ایک بھائی کی شادی کرنی تھی. کہا جی ڈیفنس سے لڑکی لائیں گے. اچھا بھائی, گوری ہو, خوبصورت ہو, گھر بھر دے. اچھا بھائی, بڑے خواب آ گئی لڑکی. اب جناب وہ صبح جو اس کے دن کا آغاز ہو رہا ہے 2 بجے, اور آرڈر جاری کر رہی ہے نند کو کہ ذرا ناشتہ میرے کمرے میں لے آنا. اب یہ مشرقی لوگ کہاں برداشت کرتے. ہمارے مشرقی کتنے ماڈرن ہو جائے نا, رہتے وہی مشرقی ہیں. اب جناب اس کو کہا کہ یہ حال. دوپہر ہوئی, تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے, کھانا. کیوں میں کھانا پکاؤں گی, کھانا نہیں. اب سوچے یہ اسٹوری چلتی رہی, نتیجہ تھوڑے دن ہوئے بیٹے کو لیا اور الگ. اور اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے کے این این چکن والوں کو, کے این این چکن والے, کنور چکن والے اور اس طرح کے دوسرے ایزی ٹو کک, یعنی آسان پکانے والی چیزیں جو مارکیٹ میں آ گئیں, اس سے ہماری بیٹیوں کا گھر بسا ہوا ہے ماشاءاللہ. ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, مولوی صاحب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے گھر کے قریب ہی اچھے کھانے کے ہوٹل ہیں, تو جب میری بیوی کی فرمائش ہوتی ہے میں آفس سے کھانا لیتا ہوا آ جاتا ہوں. لہٰذا الحمدللہ ہماری زندگی بہت ہی آئیڈیا زندگی گزر رہی ہے. اور باقی رہی برتن, تو برتن کے بھی لیے سہولت پیدا ہو گئی کہ وہ جو ون ٹائم یوز والے برتن ہیں, ڈسپوزیبل پلیٹ ہے, ڈسپوزیبل گلاس ہے, تو الحمدللہ برتن دھونے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ ہمارے معاشرے کی ایک صورت ہے. تو میرے پیارے دوستو, دنیا سے دل اچاٹ ہونے کے معنی یہ ہے کہ دنیا سے ایسے دل نہ لگائے کہ آخرت سے غافل ہو جائے, یہ معنی ہے. اور اس سے مراد حلال ہے, حلال دنیا مراد ہے, حرام دنیا نہیں. کہ مثلا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, جماعت کی نماز فوت کر دی, تو وہ تو ڈبل گناہ ہے. یہ تو حلال کام کرنے والا کہ جو اپنی حلال دکان پہ بیٹھا ہے اس کے لیے جماعت کی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہے کہ تجارت کرے شرعی اصول کے مطابق کہ بتائے. اور عرض کیا, جیسے میں نے تصویر پر خرید و فروخت, یہ جائز نہیں ہے, اس کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ اگر تصویر دکھاتا ہے تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. مفتی ادا سے اس کو سمجھ لے, میں اس کو بالکل نہیں حرام نہیں بول رہا, لیکن اگر صرف تصویر پر یہ خرید و فروخت کرتا ہے تو بہرحال درست نہیں ہے, اس کی کچھ شرائط ہے, مفتی حضرات سے پوچھ لے تو وہ جائز کی صورت کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے. اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا, جیسے رمضان شریف کا مہینہ آیا, تراویح کا اہتمام ہے, قرآن پاک کی تلاوتوں کا اہتمام ہے, اعتکاف آیا اعتکاف کر لیا, زندگی گزر گئی کبھی کہ ہم نے اعتکاف بھی نہیں کیا. وہ کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو رمضان ہے جس میں اعتکاف نہیں فرمایا, ورنہ تمام رمضانوں میں آپ نے اعتکاف فرمایا مدینہ شریف کی ہجرت کے بعد. تو آخرت کی طرف رجوع کرنا, مسائل پوچھنا کہ اپنے ہر کام کو شریعت اور اس کے اصول پر کریں, اور سنتیں سیکھنا, یہ ہے الانابت الى دار الخلود. اور اگر بر بنا بشریت نافرمانی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے توبہ کرنا اور گناہ کی معافی مانگنا, دو کام علامت ہو گئی. اور تیسری علامت یہ ہے کہ الاستعداد للموت قبل نزولی, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے, جس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اپنی وصیت بنا لے. کسی سے لین دین ہے وصیت نامہ لکھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے کہ اگر ہم اپنا وصیت نامہ نہیں لکھتے، یہ بھی اب ایک گناہ میں مبتلا ہے کہ لین دین ہے، حساب کتاب ہے کہ کہیں کس سے لینا ہے، ایک ڈائری ہو یا کوئی کاغذ ہو کہ فلاں سے لینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، یہ لین دین حساب کتاب، زکات کا حساب کتاب، یہ سب چیزیں گویا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے. جیسے حدیث شریف میں آیا کہ تم نماز پڑھو ایسی کہ گویا کہ تمہاری آخری نماز ہو، اس کیفیت کے ساتھ پڑھو کہ پھر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. تو کس طریقے سے تم اللہ تعالی کے حضور میں نماز پڑھو گے؟ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ. تو یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا، کہ ہم مریں گے، کب مرنا ہوگا تو اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا ہمیں اس چہرے کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا کیوں نہ بنایا. یہ ہے مرنے سے پہلے. یہ جو جب داڑھی چہرے پہ سجا لی، ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجا لی، اب یہ کیا ہے؟ یہ اس شخص نے اپنے گال کو مرنے کے لیے تیار کر دیا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ تیاری ہو گئی. اپنی لباس کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، اس نے یہ اپنے ٹخنوں کو تیاری کرا دی آخرت کی. اب اس کا ہر وقت ٹخنے کھلے ہوئے، یہ آخرت کی تیاری میں مشغول ہو گئے. یہ ہے وہ چیز. اور رہی بات وہ بلڈنگیں بنانا، جو وہ جائز بھی ہے، لیکن اس سے ایسا بلڈنگ نہ بنائے، ایسا نہ سوچے اس کو کہ اب ہم کبھی اس بلڈنگ سے جائیں گے بھی نہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو مکان بناتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں بناتے، وارثوں کے لیے بناتے ہیں، اور جو ہم مال بناتے ہیں وہ حقیقت میں مال ہمارا نہیں ہوتا، وہ بھی وارثوں کے لیے ہوتا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ہم ساری زندگی جو محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ وارثوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے صدقات کے ذریعے، زکات کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، کسی کار خیر میں جو تم نے لگا دیا، کسی مسلمان کی مدد کر دی، کسی کی دوا دارو کا تم نے کر دیا، وہ جو تم نے اس کے ذریعے سے آخرت میں منتقل کر دیا، وہ تمہارا ہے، باقی سب تمہارے وارثوں کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہدایت ہمیں بھی عطا فرمائے، ہدایت کا نور ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور اس کا آسان طریقہ فرمائے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی صحبتوں میں رہا کریں، صحبت سے وہ چیز منتقل ہوتی ہے. اب یہ مضمون ختم، اب ایک دو چند ضروری باتیں. نمبر ایک، عید کی جو رات ہوتی ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ہمارے پاکستان کے مسلمان عموماً اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے حضرات خصوصاً بہت تڑپتے ہوئے دل سے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ سعودی عرب میں عید ہو جائے. اور اس کی وجہ کیا؟ ظاہر کیا اب کہنے لگا کہ دیکھو یار، اس کو سعودی عرب سے، حرمین شریف سے کتنی محبت ہے، اس کا مطلب یہ کہ اعتکاف سے میری جلدی چھٹی ہو جائے. تو بہرحال، کل عید ہو یا پرسو عید ہو، جب بھی عید ہو تو وہ جو عید والی رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا، یعنی اس کا اردو میں یوں ایک با محاورہ ترجمہ سمجھے، مزدوری والی رات ہے. کیا مطلب؟ پورے رمضان شریف جو تم نے مزدوری کی ہے، اب اس رات کو تم مزدوری لو. لہذا اس رات کا ثواب احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ آیا ہے، اس کی فکر اور کوشش کرے. اس رات کو اگر عبادت نہ کر سکے تو فضول کاموں میں نہ لگائے، یہ بات کہنے کا مقصد ہے. اگر عبادت نہیں کرتا، سو جاتا ہے، تو سونے والا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن فضول کاموں میں، گناہ اور نافرمانی میں اس رات کو نہ لگایا جائے. ایک بات تو ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان شریف کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے، بہت کرم ہے، کتنے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے. اور پھر دوسرا یہ، اب اس سلسلے کو جاری رکھے، اور جاری رکھنے کی طریقہ یہ کہ نیک صحبتوں میں بیٹھا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، ہم لوگ بھی، کہ اللہ تعالیٰ کرم سے جاری رکھیے کہ آپ نے یہ اچھا کام کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی، ایسا نہ ہو کہ اس کام سے غیر رمضان میں ہم محروم ہو جائیں. اور تیسری آخری بات یہ کہ عید سے متعلق یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا یہ سنت ہے، کہ عید کی نماز کو جائے کچھ کھا کے چلا جائے، جیسے کھجوری کھا کے چلا جائے، اور عید کی نماز جہاں بھی پڑھے تو نماز کو جاتے ہوئے تکبیر بھی پڑھتا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک رستے سے جائے دوسرے رستے سے واپس آئے، یہ بہرحال ایک سنت طریقہ ہے. اگر کسی کا کہیں ایک ہی رستہ ہے تو وہ ایک ہی رستے پر جانا، بہرحال تکبیر کا بھی اہتمام کریں. اور چھ روزوں کا مسئلہ یہ ہے، شوال کے چھ روزے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے ثم اتبعہ، اس کے بعد اتباع کی چھ روزوں کے ساتھ شوال کے مہینے میں، تو یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پورے سال روزے رکھے، یہ صائم الدہر کہلاتا ہے، یعنی پورے سال روزے رکھنے والا کہلاتا ہے. اور اس کے روزے رکھنا اتنا آسان ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے دن سے گنتی شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں کبھی بھی پورے کر لے، ایک روزہ رکھا دوسرا رکھا چار پانچ دن چھوڑ کے تیسرا رکھا پھر چوتھا، پورے مہینے میں کبھی بھی پورے کر لے تو ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، ایک فضیلت کی چیز ہے. اگر کوئی عذر ہے نہیں رکھتا تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، ایک فضیلت کی چیز ہے، گویا کہ ایک بونس مزید ہے کہ جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ ایک مشق ہے، تھوڑا سا ایک زمانہ گزرا روزہ رکھ کے پتا چلتا ہے کہ گرمی میں روزہ رکھ کے ہم مریں گے نہیں، جو جون کے مہینے میں رکھ کے نہیں مرا انشاءاللہ اگست میں بھی، جولائی میں اور اگست میں نہیں مرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے حافظ سے مہینہ گزار دیا، اور جو بےچارے مسلمان ہمارے شہید ہو گئے انتقال فرما گئے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اچھے کاموں کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابی و بارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، مغفرت بے حساب فرما. اور یا اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں جو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، روزے ہیں، تلاوت قرآن ہے، تراویح ہے، انفاق مال ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اب اس مہینے کے اختتام کا وقت آیا، یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، آپ کا کرم ہے، اب آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم عید الفطر منائے اور منہ کھلنے کی خوشی منائے. یا اللہ ہم ہر حال میں آپ کی نعمتوں پر راضی ہیں، آپ کی رضا پر راضی ہیں، کہ جس حال میں آپ ہمیں رکھیں ہم اس حال میں رہیں گے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ہم سے دور فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہم پر ہیں ان پر صبر کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے ان مشکلات کو، مصائب کو، مصیبتوں کو، امراض کو اپنے کرم سے دور فرما، روحانی امراض کو، جسمانی امراض کو دور فرما. اور یا اللہ تعالیٰ نعمتیں جو عطا فرمائی ہے ہم اللہ تعالیٰ آپ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نعمتیں آپ عطا فرمائیں گے ہم اس پر بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں شاکرین بندوں میں شامل فرما دیجئے، اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی حفاظت ہے یا اللہ اپنے کرم سے جس گناہ کی عادت ہے اس گناہ سے اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرما، اس گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہم میں سے جس کو برے اخلاق، بری عادتوں کی عادت ہے یا اللہ تعالیٰ اس بری عادت کو اپنی اطاعت و فرما برداری سے تبدیل فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروری تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما، ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے مال کے خرچ کرنے کو قبول فرما، حج و عمرے کو قبول فرما، دین کے کام کرنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ و مشائخ کا فرما بردار بنا، با ادب بنا، خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، یہاں کی زراعت تجارت میں معیشت میں برکت فرما، اسلام کے قوانین کا نفاذ فرما، اسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرما، ایمان کی محبت عطا فرما، ایمان کو کامل فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اسلامی احکام ایمانی احکام کی یا اللہ تعالیٰ ان کے ادب کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اہل شر اہل فتنے سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرما، دینی خدام کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے جن دوستوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے یا اللہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، جن کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں نیک تمناؤں والوں کے اللہ ان کی نیک تمناؤں میں یا اللہ پورا فرما، ان کے نیک ارادوں کو بامراد فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.